أكن يحمل وجهك صغيرا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات سورہ مبارکہ الحمد کی آیہ کریمہ جو اللہ کی حمد و ستائش کے بعد اللہ ہی نے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اور حمد بھی مکمل حمد، ہر جہت سے، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے اس ہی کے لیے حمد، جس میں مدح بھی آ جاتی ہے، جس میں شکر بھی آ جاتا ہے، اور جس میں حمد بے معنی تام بھی آ جاتا ہے اور حمد بے معنی اخص بھی آ جاتا ہے۔ خاص نعمت پر حمد، خاص وقت پر حمد، خاص عنوان کے لیے حمد یا مطلق اللہ کی حمد۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا اہل نہیں ہے کہ جس کی حمد کی جائے۔ اگرچہ لغت میں اس کے معنی بڑے وسیع ہیں، مگر یہ ذات واحد ذات ہے کہ جس کے آگے مطلقاً جھکنا ایک عبد کے لیے لازم ہے۔ ایک غلام جو خریدا گیا ہو آج کسی سے اور کل کسی کو بیچا جائے، وہ غلام، وہ عبد بھی اپنے مالک کی تعریف اور ستائش کرتا ہے، مگر یہ تعریف اور ستائش اس کی عارضی ہے، وقتی ہے، نقص اور عیوب پر مشتمل ہے، تبدیل ہونے والی ہے، بعض اوقات پشیمان کرتی ہے، ندامت آور ہے۔ لیکن ایک ایسی حمد کہ جہاں کہیں ندامت نہ ہو، جہاں کہیں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ حمد حمد الہی ہے۔ لہذا کچھ ہیں کہ جو ارادتاً قصداً حمد الہی بجا لاتے ہیں، کچھ ہیں جو طبیعتاً اور فطرتاً جبلتاً اور بعنوان خلقت اللہ کے حمد گزار ہیں۔ کوئی دنیا کا فرد ذات شے نہیں ملے گی جو اللہ کی حمد نہ کرتی ہو۔ کچھ ہیں جو ارادتاً کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو غیر ارادی طور پہ کرتے ہیں۔ کمال ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی حمد ارادتاً کرتے ہوں، قصداً جو اللہ کی حمد کرتے ہوں، اور شاید اسی کمال کی بنیاد پر جتنی بھی مخلوق غیر ارادی حمد کر رہی ہے، فطری حمد کر رہی ہے، طبیعتاً خلقت کے عنوان سے حمد الہی بجا رہی ہے، ان تمام مخلوقات کو اللہ نے اس کی خدمت میں رکھ دیا جو ارادتاً حمد کر رہی ہے۔ اب ذرہ بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق، وہ ہدایت جس کو کہہ لیجئے فطری، ہدایت جو ہے تکوینی، جس پر آئندہ کی مجالس میں کچھ بات ہونی ہے کہ ہدایت کی اقسام ہے، اس لیے کہ ہمیں اہدنا کے اوپر تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے۔ اہدنا، اہدنی نہیں کہا اللہ نے، اہدنا کہا ہے۔ پھر ہدایت اللہ سے مانگی جا رہی ہے اس دعا کے اندر۔ تو وہ جو اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں، اللہ نے جنہیں ہدایت دی ہے، کچھ ہیں کہ جو تکویناً ہدایت حاصل کرتے ہیں، کچھ ہیں جو تشریعاً ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ہم تکویناً بھی اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں اور تشریعاً بھی اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اللہ نے ہمارے اعضائے بدن میں جو ترتیب رکھی ہے یہ تکوینی ہے، اور ان اعضائے بدن کا استعمال یہ تشریعی ہے۔ یہ دو آنکھیں یہ تکویناً ہیں، یہ دو ہاتھ تکویناً ہیں، یہ دو پیر تکوینی طور پر ہیں، میری مرضی سے نہیں رکھے گئے ہیں، مجھے بتا کے نہیں رکھے گئے ہیں، مجھ سے پوچھ کر میری دو آنکھیں نہیں رکھی گئی ہیں، یہ تکویناً ہیں، جیسا اللہ نے پسند کیا، جیسا اللہ نے چاہا، جیسا اسے اچھا لگا، اور مجھے تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے مجھے بنانے کے بعد ہی تو اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا بنانے والا ہو گیا۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ لیکن تشریعی طور پر یہ جو چیزیں اللہ نے میرے بدن میں قرار دی ہیں، حتیٰ مجھے جس گھر میں پیدا کیا ہے، جس زبان کا بولنے والا مجھے قرار دیا ہے، جس خطے میں اس نے مجھے قرار دیا ہے، یہ سب تکوینی ہے، مگر تشریعاً مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں کس کے آگے جھکوں اور کس کے آگے نہ جھکوں۔ حتیٰ اس نے خود اپنی ذات کے آگے جھکنے کے لیے مجھے تکوین کا، مجھے لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں، تکوین کا ڈنڈا استعمال نہیں کیا، زبردستی مجھے سجدہ نہیں کروایا۔ جی بہت سے اسے زبردستی کروایا ہے اس نے، لیکن یہی تو میری عزت ہے۔ میں اگر یوں کہہ لوں کہ اللہ نے جتنی عزت انسان کو دی ہے، اللہ نے کسی اور کو اتنی عزت نہیں دی۔ بہترین مخلوق بنانے کے بعد آزاد چھوڑ دیا۔ ہم مہنگی چیز خریدتے ہیں، اسے آزاد نہیں چھوڑتے۔ ہم اچھا گھر بناتے ہیں، اس کے لیے محافظین رکھتے ہیں۔ کوئی زور زبردستی ہماری ملکیت میں نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کیسا شاہکار ہے کہ جس کو اللہ نے ساری کائنات کے برابر قرار دیا ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں، انسان تو عالم کبیر ہے اور یہ ساری کائنات عالم صغیر ہے۔ یہ میں نے جلدی میں کہہ دیا کہ برابر رکھ دیا، برابر بھی نہیں رکھا ہے اللہ نے، یعنی ہمیں پوری کائنات سے افضل قرار دیا ہے، انسان کو ساری کائنات سے بڑا قرار دیا ہے۔ پوری کائنات میں جو اس نے اپنی خلقت کی، صنعت کی جلوہ آفرینیاں دکھائی ہیں اور اس نے اپنی خلقت کا اظہار کیا ہے، ساری کائنات میں ایک طرف اور ایک انسان کے اندر ایک طرف۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، قرآن مجید سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 55، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، بہت جلد دیکھو گے، بہت جلد دکھلائیں گے ہم تمہیں پوری کائنات کے اندر اپنی نشانیاں، وفی انفسہم، اور تمہارے اندر اپنی نشانیاں، یعنی اللہ نے اپنی نشانیوں کو تقسیم کیا ہے پوری کائنات میں، اور اس 6 فٹ کے انسان میں، اس 6 فٹ کے بدن کے اندر ساری نشانیوں کو اس نے تقسیم کر دیا. وہاں ہواؤں کا نظام ہے تو یہاں بھی تنفس کا نظام ہے. وہاں اگر پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے تو یہاں ہڈیوں کے ذریعے سے اس بدن کو کھڑا کیا ہوا. وہاں اگر فصل کا نظام ہے تو یہاں بالوں کے اگنے کا نظام ہے. یہ 1-6 فٹ کے بدن پر کہیں زمین ہمیں بنجر نظر آتی ہے تو کہیں زمین ہمیں کاشت کے قابل نظر آتی ہے. یہ اتنے سے، اور پھر بعض اوقات تو ایک وجب کے اوپر فرق نظر آ رہا ہوتا ہے. اس پوری کائنات میں اللہ نے اگر چاند اور سورج کا نظام رکھا ہے تو تمہارے اندر یہ 2 آنکھیں نہ ہوتی تو اس چاند کا کیا فائدہ تھا؟ اگر تمہارے بدن کے اندر یہ 2 آنکھیں نہ ہوتی اس سورج کا کیا فائدہ تھا؟ پروردگار عالم نے پوری کائنات میں جو نظام قرار دیا وہ اکیلے انسان کے اندر قرار دیا، اور اتنا قیمتی بنانے کے بعد اسے آزاد چھوڑا ہے، اس کو اس کی عقل پر چھوڑ دیا، اسے صاحب اختیار بنا دیا. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے برابر مجبور اور مختار رکھا ہے. یہ بحث بڑی حسین ہے، یہ بحث فلسفے کی ہے، بحث علم کلام کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس چیز کو اس نے مجبوراً قرار دیا ہے اس کی حیثیت کم ہے، اور جسے مختار بنایا ہے اس کی حیثیت زیادہ ہے. یہ جس چیز کو اس نے مجبور رکھا ہے، یعنی مجبوراً جس چیز کو قرار دیا ہے میرا یہ بدن، اس کی حیثیت بہت کم ہے. یہ بدن اگر اس اختیار کے ساتھ نہ ہو تو یہ بدن کبھی شیطان کا بدن بن جاتا ہے، کبھی حیوان کا بدن بن جاتا ہے، یہ کبھی جانوروں سے پست ہو جاتا ہے، کبھی یہ پتھروں جیسا ہو جاتا ہے. یہ بدن تو اس قابل ہی نہیں رہتا کہ یہ یہاں بیٹھے یا یہ وہاں بیٹھے. اس بدن کی تو کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی جب تک کہ اس بدن کے اندر وہ طاقت نہ آ جائے جس طاقت کو اختیار کی اور عقل کی طاقت کہا جائے. اور اتنا کچھ بنانے کے بعد، اتنا کچھ دینے کے بعد اس نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا، اور کیا کہا؟ انا ہدیناہ السبیل، میرا کام تھا تمہیں رستہ دکھانا، میں تمہیں زبردستی رستے پہ ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا. پھر تمہاری فضیلت کیا ہوتی؟ وہ جو شیطان نے، معاف کیجئے گا، وہ جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو، اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ خون بہائے گا، یہ فساد کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا. ابھی اللہ ہمیں صاحب اختیار بنا کر در حقیقت فرشتوں کو جواب دینا چاہتا ہے، در حقیقت فرشتوں کو جواب دینا چاہتا ہے. میں نے تمہیں رستہ دکھا دیا، ان ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے رستہ دکھا دیا، اما شاکرن و اما کفورا. یہ اب اس کے اختیار میں ہے کہ اس رستے پر چل کے شکرانے نعمت کرے یا اس رستے کو چھوڑ کے کفرانے نعمت کرے. عزیزان گرامی، احسان ہے ذات کردگار کا ہمارے اوپر، اس نے ہماری ہدایت کے لیے اہتمام کیے ہیں، اس نے ہماری ہدایت کے لیے انتظام کیا ہے. مجلسی مزاج لوگ روال بحث کو محسوس کر سکتے ہیں. خاندانی عزادار جانتے ہیں کہ خطیب جب کسی موضوع کو لے کے چلتا ہے تو اس کی ترتیب ہوتی ہے، اس کے مقدمات ہوتے ہیں، پھر ذیل مقدمہ ہوتا ہے، پھر نتیجہ ہوتا ہے. یہ عشرہ ہے، ایک دن کی مجلس نہیں ہے. اور پھر کوشش یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کے اوپر جتنی میری بساط ہے، جتنی میری توانائی ہے، مضمون سے باہر بھی نہ جاؤں، اور مضمون سے متعلق جتنے موضوعات ہیں ان سب کے اوپر میری توجہ رہے. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے، اسے ہدایت اتنی عزیز ہے کہ اس نے ہدایت پانے والا بعد میں بھیجا ہے، ہدایت دینے والا پہلے بھیجا ہے. ابھی دنیا میں انسان نہیں آیا تھا کہ انسان کا ہادی حضرت آدم کو اس نے پہلے خلق کیا ہے. ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا بغیر ہادی کے. بغیر ہادی کے ایک دن اللہ کو گوارا نہیں ہے، تو پھر مجھے یہی کہنے دیجئے کہ جب اللہ ایک دن بھی بغیر ہادی کے نہیں دیکھنا چاہتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی دنیا سے جا رہے ہوں اور ہادی کا انتظام نہ کر رہے ہوں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس نے ہماری ہدایت کے لیے جو انتظام کیے ہیں اس میں دو طرح کے ہادی اس نے قرار دیے، ایک ہادی باطنی اور ایک ہادی ظاہری. دقت چاہوں گا اپنے محترم سننے والوں سے. ہادی باطنی اس نے ہمیں عقل دی، ہمیں عقل دے کر بھیجا، پھر عقل کی پرورش کیا، ہمیں طریقہ بھی بتایا، عقل کی جوانی کے لیے ہمیں طور طریقے بتائے کہ یہ جوان کیسے ہوتی ہے، یہ پرورش کیسے پاتی ہے. البتہ اس نے عقل کو سب میں برابر قرار نہیں دیا. مجھ میں اور آپ میں کس چیز کا فرق ہے، ہم سب میں آپس میں کس چیز کا فرق ہے، یہ پورے انسانوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ ظاہری طور پر تو سب کی دو آنکھیں ہیں، سب کے دو ہاتھ دو پیر ہیں، ساخت بدن کی سب کی ایک جیسی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو زید کو عمر سے اور عمر کو بکر سے علیحدہ کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے درمیان تمیز کو لے کر آتی ہے؟ وہ عقل کی کیفیات ہیں. جیسے جیسے عقلی کیفیت اور عقلائی عالم تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ایسے ایک کا دوسرے سے فرق سامنے آتا چلا جاتا ہے. سب برابر نہیں ہے. لہذا جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو عقل لے کر آتا ہے، اللہ کے ہاں سے عقل لے کر آتا ہے. اس عقل کو جو یہ اللہ سے کے ہاں سے لے کر آتا ہے، اس عقل کو عقل حیولانی کہا جاتا ہے. ایک ظرف ہے، ابھی اس میں کچھ ہے نہیں، مگر اس قابل ہے کہ کچھ اس میں ڈالا جا سکے. بس وہ جو ظرف ہے کہ جس کے اندر کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہے، مگر اس قابل ہے کہ کچھ ڈالا جائے. اس ظرف کو کہہ لیجئے، میں اپنے کمسن ساتھیوں کے لیے تمثیل کا سہارا لے رہا ہوں، ممکن ہے پوری بات نہ ہوئی ہے، صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے. ایک ظرف ہے جس میں کچھ ڈالا جا سکے. اس ظرف کو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس ظرف کو کہتے ہیں عقل حیولانی. عقل حیولانی ایک تصور عقل، ایک عقل کی سوچ، ایک عقل کے بارے میں خیال کہ ہاں عقل ہے. لہذا یہ بچہ جتنا ولادت سے قریب ہوتا ہے، یہ اپنا عقل حیولانی کا استعمال اس لیے نہیں کر پاتا کہ وہ خالی ہے، اس میں کچھ ہے نہیں. اور جس رویے کے ذریعے یہ اپنی سمجھداری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی فطرت کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ اگر بھوک کی کیفیت میں ماں کی طرف لپکتا ہے تو اس لیے نہیں کہ عقل مند ہے، یہ تو جانور کا بچہ بھی کرتا ہے. اگر سردی اور گرمی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں اگر اس کے بدن سے رطوبت نکلتی ہے اور وہ بے چین ہوتا ہے، تو یہ کوئی اپنی عقل کا اظہار نہیں کر رہا، وہ اپنی فطرت کا اظہار کر رہا ہے. عزیزان گرامی، لیکن یہ رنگوں کے ذریعے سے اور شکلوں کے ذریعے سے اور آوازوں کے ذریعے سے اب اس کی عقل کا جو مظروف تھا، جو معاف کی جگہ ظرف تھا، اس میں یہ شکلیں، یہ رنگ، یہ آوازیں جڑ جڑ کر کام کرنا شروع کرتی ہیں. لہذا جتنا یہ کم سن ہوتا ہے، اتنا اسے رنگوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، یہ قریب رہ جانے والی شکلوں کو زیادہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے، یہ گودیوں کو پہچانتا ہے، یہ گودیوں کی گرمیوں کو پہچانتا ہے. حد ہے کہ یہ بچہ، یہ کم سن بچہ، کسی گودی میں اگر خیانت ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے نفرت بھی کرنے لگتا ہے. صلوات پڑھ لیں گے ذرا محمد و آل محمد. یہ جب یہ ساری چیزوں کو جوڑنے لگتا ہے تو پھر اس کی عقل ہے کہ جو در حقیقت اس کے ظرف کے اندر عقل کام کرنا شروع کرتی ہے. یہ جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کی عقل اور پرورش پائے گی. لہذا لازم ہے کہ کم سنی ہی میں اپنے بچے کو ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ کیجئے جن کی عقلیں بہتر ہیں. ممکن ہے میں کسی کا نام لوں تو کہیں اختلاف رائے سامنے آ جائے، مگر ایک مثال ایسی دوں گا کہ جس سے کسی کو اختلاف رائے نہیں ہوگا، اور مثال یہ ہے کہ اپنے ان کم سن بچوں کو مجلس میں ضرور لایا کریں. جب اس فرش عزا پر یہ بچہ آئے گا اور ماں کی گود میں یہ بچہ آ کے مجلس میں بیٹھے گا، اور باپ کی انگلی پکڑ کے آ کے فرش عزا پر بیٹھے گا تو اس کی عقل اب عقل حیولانی سے تبدیل ہو کر عقل بالفعل میں تبدیل ہو جائے گی، جو عقل کی دوسری قسم ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. ہم پر تو اللہ کا خاص احسان ہے، کمی میرے پاس ہے مگر ان کی عقیدتوں میں کمی نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ میں اپنی جگہ مشکل میں ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کی. اس سے بہتر بس صلوات. میں اللہ کا ایک اس مرحلے پہ شکر ادا کرنا چاہتا تھا کہ کرم ہے پروردگار عالم کا خاص طور پر ہم پر کہ ہم امام حسین سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر بہت سے لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہیں. میں اس سے زیادہ دقیق جملہ نہیں ہو سکتا تھا. ہمارا جو دشمن رہا ہے نا اس خطے کے اندر، اس نے بہت چاہا کہ ہم سے امام حسین کا ذکر چھنوائے چھڑوائے چھینے، مگر ناکام رہا. خاص طور پر سندھ میں تو اس کا پیسہ ضائع گیا جی. ان تکفیریوں نے جتنا خرچہ اس خطے میں کیا تو پنجاب میں تھوڑا بہت اثر ہوا، البتہ الحمدللہ وہاں بھی مطلوب انہیں کیفیت نصیب نہیں ہوئی، جیسا وہ چاہتے تھے ایسا نہیں ہوا، لیکن سندھ میں تو بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا، ان کے پیسے ضائع گئے. انہوں نے ہم سے امام حسین کا ذکر چھڑوانے میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان پر کبھی تفصیل سے بات ہو اور تجزیے ہو کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ اس ملک کے اندر. 40 سال 35 سال تک ہم اس ملک میں جنازے اٹھاتے رہے، لیکن یہ اتنا بڑا اتنی بڑی الغار، اتنا بڑا پیسہ، اتنے اہتمامات کے باوجود جو وہ چاہتے تھے وہ ہوا نہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہیں، مگر ایک سبب جو اس وقت میرے مضمون میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ صرف اور صرف سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سونگتا ہے، نہ چکھتا ہے. بچہ صرف ماں کے شکم میں ایک صلاحیت کو شکم میں ہی حاصل کر لیتا ہے اور وہ ہے سننے کی صلاحیت. ہماری ماں کا ہم پہ بڑا احسان ہے، وہ ہمیں مجلسوں میں لے کے جاتی تھی. ہم پیدائش سے پہلے کے حسینی ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس نام سے آشنائی ہماری پرانی ہے، جس کا ایک نتیجہ یہ ہے، جس کا جو ایک سبب ہے کہ ہم سے امام حسین کا ذکر چھڑوایا نہیں جا سکا. غور فرمائیں گے. اب یہ جو عقل بل، یہ عقل حیولانی والا وجود، آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں، یہ جو عقل حیولانی والا وجود ہے، یہ جیسے جیسے چیزوں کو جوڑنا شروع کرتا ہے، ایک چیز کو دوسرے سے جوڑ کر ایک اور نتیجہ نکالتا ہے، تو اب اس کی عقل کام کرنے لگتی ہے، لہذا اسے عقل بالفعل کہا جاتا ہے. عقل بالفعل، عقل فعلیت میں داخل ہو گئی، عقل اپنی حرکت میں آ گئی، عقل اب کام کرنا شروع کر رہی ہے. اور یہی جب عقل بالفعل کثرت سے صغرا اور کبرا کی صحیح ترتیب دے کر نتیجہ صحیح نکالتی ہے، یعنی دو مقدمات اور دو مقدمات کو جوڑنے کے بعد نتیجہ نکلتا ہے، کوئی بات بھی کوئی نتیجہ بھی دو مقدمات کے جڑ جانے سے پہلے نہیں نکل سکتا. میں کوئی نتیجہ لینا چاہوں گا تو مجھے دو باتوں کو جوڑنا ہوگا، تب تیسری بات میرے سامنے آئے گی.
یہ دو مقدمات جسے منطق کی زبان میں صغرا اور کبرا کہا جاتا ہے، علماء اکرام تشریف فرمائے، میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں، یہ صغرا اور کبرا کے پلس کرنے کے بعد، جوڑنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے عقل کا فیصلہ۔ اب اگر یہ مسلسل صغرا اور کبرا صحیح جڑتی چلی جائیں، مسلسل صحیح مقدمات آپس میں جڑتے چلے جائیں، کثرت ہو جائے، کثرت سواد سے بھی اور سین سے بھی، یعنی کثرت زیادتی کی وجہ سے بھی ہو اور مسلسل مشق کرنے کے ساتھ بھی ہو، اگر یہ صغرا اور کبرا کا مسلسل جڑنا صحیح ثابت ہوتا چلا جائے، تو اب یہ عقل بالفعل عقل بالملکہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اگر سوتا ہوا بھی جھنجھوڑ کر اٹھایا جائے تو جو رائے دے گا وہ صحیح رائے دے گا، اس لیے کہ اتنی مشق اس نے کر لی ہے صحیح فیصلوں کی، تو اب یہ عقل بالملکہ کہلائے گا، یعنی اس کو اتنا ملکہ حاصل ہو گیا کہ یہ سوتے ہوئے بھی اگر بات کرے گا تو صحیح بات کرے گا، یہ عقل بالملکہ ہے۔ اور عقل بالملکہ والے لوگ، اب یہ بات آئی ہے تو اسے ذرا قبول فرمائیے، اسے مکمل کرنے دیجیے، عقل بالملکہ والے لوگ ہوتے ہیں جو نابغائے روزگار ہوتے ہیں، جو ذہین لوگ کہلاتے ہیں، جو اداروں کی سرپرستی کرنے کا حق رکھتے ہیں، جو قوموں کو چلانے کا حق رکھتے ہیں، جو سربراہی کرنے کا حق رکھتے ہیں، جو سرپرستی کرنے کا حق رکھتے ہیں، جن کی رائے زیادہ تر صحیح ہوتی ہے اور درست ہوتی ہے، یہ عقل بالملکہ والی صلاحیت رکھنے والے عاقل ہوتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کے بعد بھی ایک عقل کا درجہ ہے اور وہ ہے عقل بالمستفاد۔ یہ وہ عقل ہے کہ جو ہمیں ملتی ہے تو صرف 14 ہستیوں میں ملتی ہے، یہ عقل ہے جی جی، یہ عقل بالمستفاد، یہ جو استفادہ کرنے والی عقل، میں اسے اور اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے اس لفظ کو ذرا سہل کروں، جو استفادہ کرنے والی عقل ہے جی، جو وحی کی پابند ہوتی ہے، جس پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، جسے اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، جو ارادہ کرتا ہے اور اسے علم حاصل ہو جاتا ہے، پوچھنے والے نے سوالات جمع کیے کہ میں یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی مشکل مسئلہ ہے، یہ بھی مشکل مسئلہ ہے، اور وہ سوال کرتا جا رہا ہے اور امام جواب دیتے جا رہے ہیں، اور خود پوچھنے والا جب اپنا سوال بھول گیا تو حضرت نے فرمایا تم اس کے بعد یہ سوچ کر آئے تھے، یہ میرے معصوم امام کو کہاں سے معلوم ہوا کہ تم اس کے بعد یہ سوچ کر آئے تھے جی، گہوارے میں سو رہے ہیں میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حشام کہتے ہیں کہ میں حضرت صادق کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے شیر خوار نونہال بچے کے گہوارے کے قریب کھڑے ہو کر ان سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو پہلے تو مجھے یہ تعجب ہوا کہ اس بچے سے وہ جو بچوں کو بہلانے والی گفتگو ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے یا کوئی رازدارانہ گفتگو ہو رہی ہے، مجھے احساس ہوا کہ یہ گفتگو معمولی گفتگو نہیں ہے، تو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ حضرت نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا قریب آؤ اور اپنے امام کو سلام کرو، میں قریب گیا اور میں نے جا کے جب سلام کیا تو فصیح عربی میں انہوں نے مجھے جواب دیا، وہ چند دن کے گہوارے میں موجود امام موسیٰ کاظم، اور فرمایا کل جو تم نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے وہ اللہ کے رسول اور ہم اہل بیت کو پسند نہیں ہے، نام تبدیل کرو۔ شام کہتے ہیں میرا ایک مرتبہ کانپ کے رہ گیا کہ کل میری بچی کی ولادت ہوئی ہے، میں وہی تو بتانے آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے بابا کو بتاؤں آپ کے فرزند مجھے بتا رہے ہیں کہ تم نے نام کیا رکھا ہے، میں نے اس بچی کا نام حمیرہ رکھا تھا، معصوم فرما رہے ہیں حمیرہ نام اللہ رسول اور اہل بیت کو پسند نہیں ہے، یہ کیفیت، یہ عقل بالمستفاد والے لوگ۔ پروردگار عالم نے ہمیں عقل دے کر بھیجا ہے اور کرم، بالائے کرم ہم پر یہ ہے کہ ہمیں عقل حیولانی کے بعد بالفعل اور بالملکہ کے ساتھ ہمیں عقل بالمستفاد والوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ بھائی میں نے بہت جلدی نتیجہ دے دیا، اگر ہمارے پاس یہ نہ ہوتے تو شاید ہم عقل کا استعمال کر رہے ہوتے مگر روزانہ اپنے فیصلوں پر پشیمان ہو رہے ہوتے، ہم اپنے فیصلوں کی تصدیق جب یہاں سے کرا لیتے ہیں تو ہماری عقل کے ساتھ اللہ کا حکم شامل ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ہدایت کا جامع نظام۔ ایک عقل ہے، اس کی پرورش ضروری ہے، اور اس کی پرورش کے، پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں، اس کی پرورش کے لیے بہترین ذریعہ، بہترین رستہ یہ ذکر ہے، یعنی عقل بالمصطفیٰ کا گھرانہ اور دروازہ ہے. جملہ تکراری ہے میرا، میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، یہاں سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. بیٹھتے تو ہم فرش پر ہیں، بعض اوقات کوئی کنکر بھی چپ رہا ہو رہتا ہے، بعض اوقات ہماری طبیعت اور ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہمیں جگہ ملتی ہے، مگر اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ہم کہیں معراج سے ہو کر آئے ہوں. وہ جو چند آنسو امام حسین پر ہم بہاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا کا بوجھ ہی اتر گیا ہو. اس سے بہتر کوئی نظام ہے؟ اطمینان قلب کا ذریعہ ہوگا؟ اس سے بہتر کوئی اچھا طریقہ ہوگا؟ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں شکر کرنا چاہیے. میں اپنے بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہوں کہ ہمیں اس نعمت عظمیٰ پہ جتنا ہم شکر کریں کم ہے. حضور میں ایک رسانے پر تھا، گفتگو اہل بیت کی عظمت کی تھی، ایک دیوبندی عالم دین کہنے لگے آپ سال بھر مجلس سے پڑھتے ہیں، مجھے عظمت اہل بیت پہ ایک جملہ کہنے دیجئے. میں نے کہا جی ہماری تو خواہش ہے کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. کہنے لگے اہل بیت کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کیا جائے، بڑی ہستیاں تاریخ اسلام کے اندر آئی ہیں مگر اہل بیت پیغمبر کے ساتھ کسی ہستی کو بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. اور دلیل ان کی یہ تھی کہ اہل بیت کی عظمت کی ایک موٹی اور واضح اور روشن دلیل یہ ہے کہ اہل بیت کے فرد فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے. جنت کے اہل بیت کے فرد فرد کے پاس، یہاں کا چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے جنت دلواؤں گا، یہاں کی خواتین بھی کہتی ہیں ہم جنت کی ضمانت لیتے ہیں، یہاں کے مرد بھی کہتے ہیں ہم جنت کی ضمانت لیتے ہیں. اب میں نے جو جس جملے کا اضافہ کیا وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا حضور جملہ تو آپ کا بھی بڑا حسین ہے مگر میں بھی کچھ اس گھرانے کے بارے میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دنیا کے معتبر ترین لوگ، دنیا کے مقدس ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے، یہ ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں. سلامات پڑھیں گے محمد و آل. اس انداز سے اس گھرانے کو آپ دیکھا جائے، اللہ نے کرم کیا ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار جی. وابوہما افضل منہما یا خیر منہما، حدیث میں دونوں لفظ ہیں، اور ان کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہیں، بھی جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، جنت میں جائیں گے ہی جوان، بزرگ بھی جوان کر کے بھیجے جائیں گے جی. اور جوانان جنت کے سردار اور ان کے بابا علی ان سے افضل، ان کے بابا علی ان سے افضل، ان کے بابا علی ان سے افضل ہیں. کیسے؟ جب تک علی لکھ کر نہیں دیں گے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جب تک علی لکھ کر نہیں دیں گے، سنی شیعہ نے لکھا ہے بھائی، اہل سنت کا کوئی اگر میرا دوست، میرا عزیز، میرا پیارا، میرا بھائی، میری جان، اگر مجھ سے مجلس کے بعد سوال کرے کہ یہ حوالے میری کتابوں کے دیجئے، تو الحمدللہ ایک سے زیادہ کتابوں کے حوالے، اہل سنت کی کتابوں کے حوالے، کہ جنت کے دروازے پہ جب پہنچیں گے تو فرشتہ پوچھے گا کہاں ہے کتاب علی، کہاں ہے علی کی تحریر، تو علی کی تحریر دیکھی جائے گی اور پھر جنت میں جانے دیا جائے گا. لا يدخل الجنہ الا بجواز علی، کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ علی کی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہوگی. اور جنت کے دروازے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے. کتاب کا نام نوٹ کریں میرے بچے، اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے، فرائد السمتین، علامہ الجوینی کی کتاب. وہ لکھتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے، اور آٹھوں دروازوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آٹھوں دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہو جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، میں کلمے کی بحث کے اندر نہیں جانا چاہوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کلمہ نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے، یہی کلمہ لکھا ہوا جنت کے دروازوں پر. اور جب جنت کے دروازے پر مومن پہنچے گا تو اللہ اکبر، جنت کے دروازے پر ایک آواز آ رہی ہوگی اور وہ آواز ہوگی یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ بھی حدیث سنتے جائیے، ان لباب الجنہ حلقت من یاقوت حمرا، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا علی. وہ جب ذرے جنت کی زنجیر بجنے لگتی ہے تو آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم کے اندر لکھتے ہیں، ادب فنائے مقربان شرح زیارت جامعہ کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ جنت کے دروازے پہ علی علی کی صدائیں آئیں گی، علی علی کی آوازیں آئیں گی، تو میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا کہ استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ میرے استاد نے بے ساختہ فرمایا، جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو لوگے. سرکار نے ارشاد فرمایا، ابوہما افضل منہما. حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اچھا، خود بچے ہیں جب نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہیں جوانان اہل جنت کے سردار. شاید اس میں کافی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ انہیں بچہ مت سمجھنا. صغیرنا کبیرنا سوا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہمارے جوان بھی ایک جیسے ہیں. مماتی کل حیاتی، ہماری موت ہماری حیات کی طرح ہے. ہماری قبر پر آؤ گے تو گویا ایسے ہی آئے ہو کہ جیسے تم ہماری زندگی میں ہم سے ملنے آئے ہو. ہمارا مرنا ہمارا جینا ایک جیسا ہے. ہم واقعہ وفات پیغمبر کے بھی قائل ہیں اور حیات نبوی کے بھی قائل ہیں. عزیزان گرامی، عقل کی بالیدگی، عقل کی بڑھوتی، عقل کی پرورش جب ہی ممکن ہوگی کہ جب میں اس عقل کے ساتھ، کہ جو عقل کبھی خطا کر سکتی ہے، اس عقل کے ساتھ اس عقل کی رہنمائی کو لے لوں کہ جو خطا نہیں کرتی. یعنی میں عقل بالملکہ کے ساتھ عقل بالمستفاد والوں کے ساتھ جڑ جاؤں تو میرا مسلسل ایک لمحہ بھی اور ایک فیصد بھی اگر کہیں عقل کی خطا کا گمان اور امکان ہو تو پھر بہتر نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اپنی عقل کے فیصلوں کو جوڑ لوں کہ جو عقل بالمستفاد والے لوگ ہیں، جن کے ہاں کبھی عقل خطا نہیں کرتی، اور میرے کاموں میں ان کے امور اور میرے فیصلوں میں ان کی رہنمائی جب شامل ہو جائے تو پھر ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، جس اطمینان کا کبھی نام اتباع دیا جاتا ہے، کبھی اطاعت دیا جاتا ہے. میں اطاعت گزار خانوادہ پیغمبر ہوں، میں اتباع کنندہ ہوں اس گھرانے کا، تو میری عقل مضبوط ہو جاتی ہے اور میں اپنے امور کو ان کے حوالے کر دیتا ہوں. عزیزو، یہ ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے ایک عقل بالمستفاد، جو عقل جو ہادی باطنی ہے اور ہادی ظاہری خود معصوم. معصوم کی ہدایت کے تسلسل اور اس کے عنوان میں پروردگار عالم نے آسمانی پیغامات کو مدون اور مکتوب صورت میں بھی ہمیں عطا کیا ہے. یعنی تورات، زبور، انجیل، جیسے جیسے ضرورت رہی ایسے ایسے کتابیں نازل ہوتی رہیں، اور پھر فہم بشر جب کمال پر پہنچا، انسانی عقل جب تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں مضبوط ہوتی چلی گئی اور وہ ان کتابوں سے زیادہ بہتر سمجھنے کی صلاحیت ایجاد کرتی چلی گئی، تو پھر ایک ایسی کتاب اسے دے دی گئی جو پھر قیامت تک اس کے لیے قانون کی حیثیت رکھے. تو اب ہادی ظاہری یعنی نبی رسول امام کے ساتھ اللہ نے ایک ہادی اور بھی رکھا ہے کہ جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن گویا وہ بولتے ہوئے قرآنوں کے ساتھ اس خاموش قرآن کو جب رکھا جائے تو ہمیں ان کی آیات ایسے لگتی ہیں کہ جیسے ان پہ عمل ہو تو علی بنتا ہے، اس پر عمل ہو تو امام حسن بنتے ہیں، اس پر عمل ہو تو امام حسین بنتے ہیں. یعنی ایک اللہ کی جانب سے خاموش ہاتھی ہے، ایک اللہ کی جانب سے بولتا ہوا ہاتھی ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں تھیوری اور پریکٹیکل. ایک نظریہ ہے، ایک نظریے پہ عمل ہے، ایک تصورات، عقائد، نظریات، اصول، قانون ہے، اور ایک اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دینے والے لوگ ہیں. عزیزان گرامی، آج کے جدید دور تعلیم کے اندر بھی بچوں کو مشاہدے کے ذریعے سے پڑھایا جا رہا ہے. وہ تصویریں ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں کہ جنہیں وہ دیکھتے ہیں، اور ان کی ترتیب اور عدم ترتیب کی بنیاد پر اپنے علم کو بڑھاتے ہیں. اللہ نے یہ کام از اول قرار دیا ہے، یعنی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا ہے. تم نظریے کو دیکھو اور اس نظریے کے مطابق ان تصویروں کو جوڑتے چلے جاؤ، اور جب اس نظریے کے ساتھ ان تصویروں کو جوڑو گے تو تمہیں مکمل ہدایت کا نظام ملے گا. لہذا سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، صرف قرآن لینے والے بھی کامیاب نہیں رہیں گے اور صرف اہل بیت کے دروازے سے وابستہ بھی کامیاب نہیں رہیں گے. دونوں چیزوں کو جوڑو گے تو تمہیں ہدایت مکمل نصیب ہوگی. اور ان سلسلہ ہائے ہدایت میں قرآن مجید کا پہلا سورہ سورہ مبارکہ الحمد. اور اس سورہ مبارکہ الحمد کے اندر پروردگار عالم نے کیا ہم سے ارشاد فرمایا ہے، آئندہ کی مجالس میں بیان ہوگا. قرآن کی فضیلت اور اہمیت اور ضرورت اور اس کی طرف توجہ کے حوالے سے شاید کل بات کچھ رہے گی آپ سے. قرآن سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہے، قرآن سے اس گھرانے کا اتنا پیار ہے، کہ جب انہیں نظر آتا ہے کہ اب گلے پہ خنجر چلے گا، اب انہیں مار دیا جائے گا، جب انہیں اپنی گویا شہادت نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ دنیا کا دستور ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ آخری خواہش کیا ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں، اب کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس گھرانے کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ آخری وقت میں اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے دو. سورہ مبارکہ الحمد، دو رکعت نماز. یہ قصہ صرف معصومین کا نہیں ہے، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے دو بچے جن میں ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، وہ حضرت عباس کے بھانجے، وہ امام حسین کی بہن کے بیٹے، وہ حضرت مسلم کے دو شہزادے. ان سے جب حارث نے کہا نا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو، میں اب تم بھائیوں کے گلے کاٹوں گا، تو دونوں نے پہلی خواہش کا اظہار یہ کیا، ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے دو. اجرکم اللہ، اتنا پیار ہے اللہ کی عبادت سے ان کو. دونوں نے نماز پڑھی ہے. کہ آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہو، تو چھوٹے بھائی نے کہا پہلے میرا گلا کاٹو. اللہ اکبر. بڑے بھائی نے آگے بڑھ کے کہا پہلے میرا گلا کاٹو. اب بھائیوں میں بحث یہ ہے کہ پہلے کون قتل کیا جائے گا. یہ قربانی، یہ فداکاری. حضرت عباس کا قصہ تو بڑا عظیم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے. بحث ہوتی رہی یہاں تک کہ اس ظالم نے دونوں بھائیوں کے گلے کاٹ دیے، سر ایک بوری میں ڈال دیے، دھڑ فرات میں پھینک دیے. میں نے بزرگ علماء کے مسموعات میں سنا ہے کہ دونوں بھائیوں کے بدن آپس میں ملنا شروع ہوئے ہیں. اجر و کمل اللہ، رونا رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. یہ دونوں کٹے ہوئے سر لے گیا دربار عبید اللہ میں, اور جیسے اس نے دشت کو لا کے رکھا پوچھا یہ کیا ہے, حاکم پوچھتا یہ کیا ہے, کہا حضور جن دو بچوں کی آپ کو مدتوں سے تلاش تھی, مسلم کے دونوں بچے, وہ میں نے مار دیے ہیں. تو جب رومال ہٹایا تو عبید اللہ جیسا ظالم کھڑا ہو کر کہتا ہے دیکھ نہیں رہے چاند جیسے ٹکڑے ہیں. میں رونے والوں سے سوال کر سکتا ہوں, جو بچے دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنے حسین ہوں گے؟ اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں, ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. کوفے میں حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا, دار الامارا سے آپ کی لاشے کو, آپ کے لاشے کو دار الامارا سے نیچے پھینک دیا گیا. اللہ اکبر. جب وہاں سے مسلم کی صدا بلند ہوئی نا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, ادھر امام حسین نے کہا علیک السلام یا اخی مسلم. حضرت عباس قریب آ گئے, مولا کیا میرا بھائی آ گیا؟ اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. فرمایا نہیں عباس, میرے بھائی مسلم کو کوفہ میں غربت میں مارا جا رہا ہے, کوئی مسلم کی حمایت کرنے والا نہیں ہے. کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے فرمایا مولا یہ سلام کا جواب اور سلام آپ کی خدمت میں پہنچا, مجھے بھی پہنچائیے, میں اپنی بھائی کی مدد کے لیے کوفہ پہنچوں. اللہ اکبر. علامہ ذیشان صاحب سے میں نے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے فرمایا ذرا عباس اس جانب نگاہ کرو. اب جو جناب عباس نے دیکھا, کیا دیکھا؟ دار الامارہ سے لاشا پھینکا جا رہا ہے. فرمایا مولا میرا بھائی اکیلا ہے, کہا ذرا دار الامارہ کے نیچے دیکھو. اب جو دار الامارہ کے نیچے دیکھا, کیا دیکھا؟ کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے. میں رونے والوں سے سوال کر سکتا ہوں, یہ دکھیا ماں فاطمہ زہرا کہاں کہاں جاتی ہے رونے کے لیے؟ آج دو محرم ہیں, آج دو محرم ہیں, روز عاشور جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے, تھکیں گے نہیں رونے کے ایام میں, جب روز عاشور حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو میرے مولا کو گرنے میں بہت دیر لگی ہے. وہ اس وجہ سے کہ حسین گرنا نہیں چاہتے تھے, کبھی گرتے تھے زین پکڑ کے سنبھل جاتے تھے. میں نے حرم میں حضرت معصومہ قم میں حضرت آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے کہ جب حسین گرتے تھے نا تو زین سنبھال کر, زین پکڑ کر سنبھلتے تھے اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہتے تھے ایک جانب دیکھ کے لا واللہ لا واللہ. پھر جب دائیں گرتے تھے تو سنبھلتے ہوئے اس جانب اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ. عرب لا واللہ کا جملہ وہاں بولتا ہے کہ جہاں کوئی چیز دی جا رہی ہو اور وہ لینا نہ چاہتا ہو. آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کہ یہ تو مقتل نے لکھ دیا کہ حسین گرتے ہوئے کہتے تھے لا واللہ, مگر یہ مقتل نہیں لکھا کہ کون کیا دے رہا تھا جو حسین نہیں لینا چاہتے تھے. وہ فرمانے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو, فاطمہ زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جا, اور حسین کہتے تھے لا واللہ, اما یہ میرا امتحان ہے, مجھے خود گرنے دیجئے. بہت دیر لگی ماں کو روکنے میں. اجر و کمل اللہ. گریے کے ایام ہیں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. بہت دیر لگی جناب امام حسین کو, لیکن جب زین سے زمین کی طرف آئے ہیں تو یہاں بھی زمین تک پہنچنے میں بہت دیر لگی. تیروں پر مولک بدن رہا میرے مولا. یہاں فاطمہ زہرا آئی ہیں, رو رہے ہیں نا حضرات. جب زہیر قین زمین پر گرے ہیں, حضرت زہیر قین جب زمین پر گرے ہیں, امام حسین نے ان کے سر کو اپنی آغوش میں لیا. یہ مشترکہ مصائب ہے, یہ اکثر ہوا ہے شہداء کربلا کی تاریخ میں کہ جیسے ہی امام گود میں سر لیتے تھے اپنی شفقت کا اظہار کرنے کے لیے, اپنی میزبانی کو ثابت کرنے کے لیے, اپنی محبت کے اظہار کے لیے, تو امام کا یہ چاہنے والا اپنا سر ہٹا دیتا.
امام پھر اسے گود میں لیتے تھے، پھر یہ اپنا سر ہٹا دیتا تھا۔ زہیر خین سے امام نے پوچھا، زہیر تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو ایک جواب جو مشترکہ آتا تھا، جواب یہ آتا تھا، یہ شہزادوں کی جگہ ہے۔ اجر و کمل اللہ، کہاں زانو حسین اور کہاں ہم غلاموں کا سر۔ زہیر قین کا سر امام کی آغوش میں ہے کہ کچھ دیر کے بعد زہیر رونا شروع ہوئے، اتنا روئے کہ امام نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، زہیر ان زخموں کی تاب لاؤ، ان زخموں کو برداشت کرو۔ کہنے لگے، مولا ان زخموں سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کتنے زخم لگ چکے تھے اس کا بیان مختلف ہے، کہ مولا مجھے ان زخموں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے سرحانے آپ کی ماں آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، آج دو محرم ہے، میرے مولا کا قافلہ کربلا میں داخل ہوا ہے، ذوالجناح چلتے چلتے رک گیا، میرے مولا نے ذوالجناح کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، مگر مولا کا حکم نہیں مان رہا، اس لیے کہ مشیت الہی حسین ابن علی کے حکم کے ساتھ جڑ رہی ہے۔ میرے مولا کو احساس ہوا کہ یہاں کوئی مشیت پروردگار ہے، کہا عباس ذرا قریب کی آبادی کے لوگوں سے پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے۔ میرے مولا گئے ہیں، کچھ لوگ دیکھ کر جمع ہونا شروع ہوئے، کچھ ضعیف تھے، کچھ معمر تھے، کچھ جوان تھے، کچھ بچے تھے۔ امام نے نام پوچھنا شروع کیا، مختلف نام بتائے گئے، ماریا ہے، غازریا ہے، نینوا ہے، سارے نام سن سن کر امام کو تشفی نہیں ہو رہی کہ ایک ضعیف عصا تھامے ہوئے کچھ قدم آگے آیا اور کہنے لگا، حسین ہادا کربو بلا۔ امام نے فوراً اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا، اعوذ من کرب و بلا۔ عباس یہی جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، سواریاں رکواؤ، سامان اترواؤ، پتا کرو، معلوم کرو یہ زمین کس کی ملکیت ہے۔ میرے مولا نے ہزاروں درہم و دینار دے کے زمین خریدی، اور پھر اس کے بعد جب حضرت عباس نے خیمے نصب کروا دیے تو خیمے ترائی پر نصب کروائے، اس لیے کہ زمین ہماری ہے، نہر کے کنارے خیمے لگائے گئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ تمام خیموں کو نصب کر دینے کے بعد مولا حسین کو آ کر گزارش سنائی، مولا ہم سب قیام پذیر ہو چکے، رات کی تاریکی بڑھی، شام آئی، رات آئی، رات کی تاریکی میں جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرا بھائی حسین اپنے خیمے سے نکلا ہے، حسین کے ہاتھ میں مسلح ہے اور صحرا اور بیابان کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب زینب کا یہ عمل مقرر ہوا ہے کہ امام حسین جب کبھی تنہائی کی کیفیت میں ہوتے تھے تو زینب کہیں قریب بیٹھی ہوتی تھی، پیچھے پیچھے چلی ہیں اپنے بھائی کے، کیا دیکھا، ایک جگہ دو رکعت نماز پڑھی، مناجات ادا کی، پھر اٹھے اس جگہ سے، پھر تو کچھ فاصلے پہ جا کے دو رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے اٹھے کچھ فاصلے پہ جا کے دو رکعت نماز پڑھی۔ امام مختلف جگہوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں نشیب ہے، اجر و کمل اللہ، کربلا کی زمین ایک ایسی جگہ جہاں نشیب ہے، وہاں امام حسین بیٹھ کر مناجات پڑھنے لگے۔ اور جب مناجات میں میرے مولا نے اپنی موت، اپنی شہادت، اپنے اس دنیا سے جانا، اس دنیا کی بے وفائی، اس دنیا کے ختم ہو جانے کے جملے اللہ سے کہے تو جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ یہاں حسین ابن علی نے اپنی مناجات مکمل کی، وہاں برابر میں بیٹھی ہوئی بہن نے کہا، بھیا یہ نمازیں کیسی ہیں، بھیا یہ مناجات کا مطلب کیا ہے، بھیا ایک سے زیادہ مقامات پر آپ کی یہ دعاؤں کا اور آپ کی یہ عبادت کا فلسفہ کیا ہے۔ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، زینب وہ دو رکعت نماز جہاں میں نے پڑھی وہاں میرا علی اکبر گرے گا، اجرکم اللہ، اے زینب وہ دو رکعت نماز، وہ جگہ جہاں میں نے دو رکعت نماز پڑھی وہاں میرا قاسم پامال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا اس جگہ کو بہت غور سے دیکھ لو، یہی وہ نشیب کربلا ہے جہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا، میرے گلے پہ خنجر چلے گا۔ عزادارو، دو محرم کو امام حسین نے کربلا بسا لی، چار محرم کو شمر کا لشکر آیا،
1000 سواروں کے ساتھ یہ کربلا میں داخل ہوا. پہلا اعتراض اسے یہ ہوا کہ حسین کے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹائے جائیں. لشکر لے کر خیمے اکھاڑنے اتارنے کے لیے آگے بڑھا. جیسے ہی شم کا لشکر آگے بڑھ رہا تھا، حضرت عباس کا جلال بڑھ رہا تھا. مجلس تو مکمل کر رہا ہوں. قریب آتے ہوئے لشکر کو دیکھا، تلوار نکالی، ایک خط کھینچ دیا زمین کربلا پر اور آواز دے کر کہا، کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے. لشکر بڑھ رہا ہے اور اکیلا لشکر، اب حسین کا اکیلا لشکر کھڑا ہے. کہ لشکر کے قریب آتے ہوئے امام حسین نے دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے. میرے مولا حسین جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے. جناب فضا جناب زینب کے خیمے سے باہر آئیں، حضرت عباس کے قریب آ کے کھڑی ہوں اور کہا، آپ کو چھوٹی شہزادی زینب بلا رہی ہے. میرے مولا عباس نے فرمایا، بی بی کو میرا سلام کہیے اور چند لمحوں میں خوشخبری کے ساتھ آ رہا ہوں. میں کربلا کا قصہ آج تمام کر رہا ہوں. میں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس کا بیٹا ہوں. میں عباس اپنے جوہر شجاعت دکھانا چاہتا ہوں. چند لمحوں میں خوشخبری کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں. سنیں گے عزتدارو، دوسری مرتبہ جب جناب فضا آئی ہیں تو انہوں نے جملہ کہا، زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں. بس یہ جملہ سننا تھا، تلوار کو نیام میں رکھا، خیمے کی طرف رخ کیا. جب خیمے میں داخل ہوئے کیا دیکھا، حسین زینب کے برابر کھڑے. مولا خیمے ہٹا دو، عباس نہر کے کنارے سے خیمے ہٹا دو. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي من مقلبين. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، عزاداروں کا تحفظ عطا فرما، ہم سب کی عاقبت پر خیر فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی وسیدی و مولائی اغفر لعدیائک.